اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ کب کب کیسے کیسے کام آتا ہے. ایک بہت خوبصورت واقعہ, اور یہ واقعہ سعادت الدارین نامی کتاب میں بھی موجود ہے, اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں پیش آیا. میں خلاصہ اس واقعے کا عرض کرتا ہوں. ماجرا یہ تھا کہ ایک شخص کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیس لایا گیا اور کہا کہ اس بندے نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے, ہمارا اونٹ چوری کیا ہے, کیمل اس نے چوری کر لیا ہے اور اونٹ بھی ساتھ لائے تھے. اب بظاہر جو ہے مقدمہ کمپلیٹ تھا, دو گواہ بھی تھے, جس چوری کا مال بھی تھا اور جس کو نومنی کیا گیا تھا, ملزم ٹھہرایا گیا تھا, اس کو بھی لے آئے تھے ساتھ. وہ شخص عاشق رسول تھا, نبی پاک سے بے انتہا محبت کرتا تھا. عرض کرتا حضور ایسا کریں, اصل حقیقت کیا ہے آپ اس اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ بتا تیرا مالک کون ہے. یعنی یہ 1450 سال ہو گئے, اس وقت سے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا کی زبان سے اگر کچھ جاری ہو گیا تو رب نے پورا کر دینا ہے. وہ صحابی رسول تھے نا, وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی پاک جب زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرتے ہیں وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, آقا سورج کے لیے دعا کریں تو وہ واپس پلٹ آتا ہے. ابو جہل آ کر کہے کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اگر اللہ کے سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. تو نبی پاک فرمائے کہ میں بتاؤں مٹھی میں کیا ہے, یا جو کنکر ہیں وہ بتا دیں کہ میں کون ہوں. اور ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں, وہ صحابی سارا دیکھتے تھے. تو کہا حضور آپ مجھ سے نہ پوچھیں کہ اصل حقیقت کیا ہے, ماجرا کیا ہے, اونٹ کا مالک کون ہے, آپ اونٹ سے ہی پوچھ لیجئے. اللہ اکبر, یہ صحابی کا عقیدہ ہے, اور یہی آج کے عاشق رسول کا عقیدہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اختیارات دیے ہیں, وہ کمالات دیے ہیں کہ پھر کائنات میں کسی اور کو نہ دیے. سیدی اعلی حضرت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت پروانہ عائشہ میں رسالت لکھتے ہیں نا, وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری, تیرا محرم راز ہے روح امین, تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا, تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. نبی پاک نے بھی اس صحابی کو منع نہ کیا کہ میں کیسے اونٹ سے بات کروں, اونٹ کیسے جواب دے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوسچن کیا, سوال کیا کہ بتا تیرا مالک کون ہے. اللہ اکبر, تاریخ میں اونٹ نے جب بھی بات کی تھی اپنی حیوانی زبان میں بات کی تھی. اس قدرت کا نظارہ اس زمانے کے لوگوں نے دیکھا کہ اونٹ انسانی زبان میں بات کرتا ہے, کہتا ہے یا رسول اللہ پہلے تو گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے رسول ہیں, اور پھر کہتا ہے حضور یہ دونوں جھوٹے ہیں, جس کو پکڑ کر لائے ہیں یہی میرا مالک ہے. اللہ اکبر, آپ سوچئے پاسا ہی پلٹ گیا نا, سارا کیس ہی چینج ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بری کرتے ہوئے, الزام سے بری کرتے ہوئے ایک بڑا پیارا ارشاد فرمایا. فرماتے بتا تیرا ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تم اتنی بڑی رسوائی سے بچ گئے. چور کے ہاتھ کاٹے جاتے تھے نا, اگر ہاتھ کٹ جاتا تو پھر تو سارے زمانے میں چور کے نام سے مشہور ہو جانا تھا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ اتنی بڑی ذلت سے تم بچ گئے, تیرا ایسا کون سا نیک عمل ہے. اچھا یہاں بھی ایک بڑی خوبصورت لطیف اور پیاری سی بات ہے کہ کرم نوازی تو نبی پاک نے کی تھی، مہربانی تو آقا نے کی، معجزہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھایا، مگر اپنے غلام سے پوچھ رہے ہیں تیرا کون سا نیک عمل ہے جو تو کامیاب ہو گیا؟ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو. کرم بھی خود کیا اور پوچھ بھی خود ہی رہے ہیں، بتا تیرا کون سا عمل ہے؟ مگر اس صحابی رسول نے بھی کمال کا جواب دیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی بڑا کام نہیں کرتا، ہاں ایک کام ضرور کرتا ہوں حضور، کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کی ذات پر درود پڑتا رہتا ہوں. چلتے پھرتے وظیفہ میرا یہ ہے، حضور آپ کی ذات پر درود بھیجتا رہتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کیا دیا، اے عاشقان رسول جو پنڈی میں احسن المدارس میں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہیں، غور سے سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر ہمیشہ کاربند رہنا، اور اللہ عز و جل اس کے طفیل جس طرح دنیا میں تمہارے ہاتھ کٹنے سے تمہیں بچا لیا ہے، دوزخ کی آگ سے بھی تمہیں بچا لے گا. تو پتا چلا کہ دنیا میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ذلت سے بچ جائیں، رسوائی سے بچ جائیں، دنیا میں بھی سرخروئی ملے، آخرت میں بھی سرخروئی ملے، تو ہمیں درود پاک کو اپنا وظیفہ بنانا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھیں. میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. کثرت سے درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے روزانہ، تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو 313 بار درود پڑھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک وسلم یا رسول اللہ، یہ پڑھیں تو 15-20 منٹس، 15-20 منٹ میں پورا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں ایک اور عظیم ہستی کی بات کرنے آیا ہوں جو ون آف دا، میں کہوں کہ ہسٹوریکل پرسنالٹی آف ہسٹری آف اسلام ہے، یعنی اگر اسلامی تاریخ کو کوئی لکھنے بیٹھے گا تو اس ہستی کو بالکل وہ لسٹ سے ہٹا نہیں سکتا، اتنی بڑی خدمت دینی انہوں نے کی ہے، آج بھی ان کا نام ہے. لیکن میں چاہوں گا یہ کہ میں بھی جو بیان کرنے والا ہوں اور جو سننے والے ہیں اور جو بعد میں سنیں گے مدری چینل پر، ہم سب آج کے اس بیان میں اس ہستی کا ذکر تو سنیں مگر اپنی ذات میں تبدیلی کا بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں، ان کے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کریں، ان پر چلنے کی کوشش کریں، ان کی ذات کے. آج میں نے بہت سارے مہکتے مہکتے مدنی پھولوں کا گلدستہ پیش کرنا ہے، کوئی ایک آدھا پھول تو دل کے مدنی گلدستے میں سجائیں نا، کہ گھر جائیں تو کوئی کہے کہ سبحان اللہ تبدیلی لے کر آیا، جیسا گیا تھا ویسا نہیں آیا. تو غور سے سنیں گے انشاءاللہ. ہستی کون سی ہے بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ان کا ایک بہت ہی ایمان افروز واقعہ سنیں. ان کو اللہ نے مرتبہ کیسا دیا تھا کہ صرف دیکھ کر، ایک تو ہوتا نا بیان کر کے کوشش کر کے کسی کو بدلنا، یہ وہ ہستیاں ہوتے تھے کہ جو دیکھتے تھے اور دن کی دنیا بدل دیا کرتے تھے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا. نبی پاک کے ایک سچے غلام کا واقعہ سنیے، ایک ایسے غلام کا واقعہ جس نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تقدیر کس طرح بدلی. ایران کے شہر سبزوار میں ایک نہایتی سرسبز و شاداب باغ تھا جس کے بیچوں بیچ پانی کی ایک بڑی صاف شفاف نہر جاری تھی، اور وسط میں ایک بہت خوبصورت خوشنما حوض بھی تھا. یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی جابر تھا، بڑا بدتوار شخص تھا، برائیوں میں ملوث رہتا تھا. جب بھی باغ میں آتا تو شراب پیتا، شراب کے نشے میں خوب شور و غل کرتا. ایک روز اللہ کا وہ نیک بندہ اس باغ میں جا پہنچا. آپ نے نہر سے غسل کیا، حوض کے کنارے نوافل ادا کرنے لگے. اب جو وہاں کے محافظ تھے، گارڈز تھے، وہ حضرت سے محبت تو کرتے تھے مگر کہا حضرت جلدی نکل جائیے، اگر ہمارا مالک آ گیا نا، وہ ہے بڑا بدتمیز، وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا، وہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ اپنی جہالت کا اظہار کرے، آپ کا ادب نہ کرے، بڑا ظالم ہے، حضور آپ چلے جائیے. تو آپ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ میرا حامی و ناصر ہے، وہ میرا نگہبان ہے. اتنی دیر میں وہ حاکم سبزوار آ گیا جس کے نشے میں اور شور و غل اور بے حیائی اور بدکاری کے واقعات مشہور تھے. جب وہ اپنے حوض کے پاس آیا اور اس نے ایک اجنبی درویش کو دیکھا, ایک مولانا کو دیکھا, تو بڑا آگ بگولا ہو گیا. اس سے پہلے کہ وہ حضرت کو کچھ کہتا, آپ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ کے رکھ دی, کیونکہ آپ کی نگاہ کی وہ تاب ہی نہ لا سکا, فوراً گرا اور گر کر بے ہوش ہو گیا. صرف آپ نے نظر اٹھا کے دیکھا اسے. اچھا, آپ نے حوض سے چلو میں پانی بھرا اور اس کے منہ پر خود ہی پانی کے چھینٹے مارنے لگے کہ اس کو ہوش تو آ جائے. بڑا کروفر, بڑا جابر, بڑا جناب, اپنے پروٹوکول اور اپنے ساتھ لوگوں کی وجہ سے اتراتا پھرتا تھا, اب زمین پر پڑا ہوا ہے. آپ نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے, جو ہی ہوش میں آیا, مگر اب جو ہوش آیا تو سچی بات ہے واقعی ابھی ہوش آیا, اس کا دل بدل چکا تھا, حضرت کے قدموں میں گر گیا, رو رو کے توبہ کی اور اپنے گناہوں سے معافی مانگی. حضرت نے کیا کیا, صرف اپنا نہ بنایا بلکہ اس کو اب تبلیغ کی, اب اسے نیکی کی دعوت دی کہ تم نے جو ظلم کے ساتھ لوگوں کا مال دبا کر جو پیسے بنائے ہیں وہ سب کو واپس لوٹاؤ. اس حاکم سبزوار نے حضرت کی یہ بات بھی مانی, اپنا سارا مال جو اس نے ظلم سے اکٹھا کیا تھا وہ لوگوں کو واپس کر دیا, حضرت کی صحبت میں رہنے لگا, آپ نے اسے خلافت بھی عطا کر دی. یہ ہیں اللہ والے, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ ہستی کون تھی؟ یہ کوئی اور نہیں, خواجہ خواجگان, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کی ذات والا تبار ہے, جن کو آج دنیا سلطان الہند کے نام سے, عطائے رسول کے نام سے پکارتی ہے. اللہ اکبر, میرے خواجہ نے تو ایسے ایسے کام کیے کہ گویا جب خواجہ خواجگان ہندوستان گئے نا, سارا ہندوستان آپ کے خلاف ہو گیا تھا, مگر میرے خواجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی ہمت, ایسی طاقت عطا فرمائی کہ تقریباً 90 لاکھ غیر مسلموں نے خواجہ خواجگان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. 6 رجب المرجب آپ کا عرس ہے نا, خواجہ کی چھٹی ساری دنیا میں منائی جاتی ہے. آؤ آج ذکر خواجہ سنتے ہیں, آج اجمیر کے شہنشاہ کی بات کرتے ہیں, لیکن بات وہی ہے, صرف ان کے واقعات نہیں سننے, واقعات سن کر صرف نعرے نہیں لگانے, بلکہ خود بھی اپنے اندر تبدیلی لانی ہے, خود بھی اپنی ذات میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھتے چلے جانا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کا نام سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, 537 سنہ ہجری میں بمطابق 1142 سنہ عیسوی میں سجستان یا سیستان, آج کل یہ موجودہ ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے. اب ایک بڑی اہم بات یہاں پر میں نے آپ سے کرنی ہے, اور یہ آپ سب کا مشاہدہ ہے, توجہ کم ہوتی ہے. خواجہ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران میں. ٹھیک ہے, مزار کدھر ہے؟ اجمیر میں. ہیں ایران کدھر؟ اجمیر کدھر؟ ہیں داتا گنج بخش علی ہجویری کے مزار پہ تو گئے ہوں گے نا. داتا لاہور میں پیدا نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, داتا پیدا کہیں اور ہوئے, مزار کدھر ہے؟ لاہور میں. ملتان چلے جائیں, پاک پتن چلے جائیں, کراچی چلے جائیں, یہاں پر آپ بڑی امام سرکار چلے جائیں, 99% 99% اولیاء کرام کے مزارات پہ جب بھی جائیں نا تو معلوم کریں یا لکھا ہوتا ہے کہ پیدائش کہاں ہے. تو پیدائش وہ شہر نہیں ہوتا, پیدائش وہ ملک نہیں ہوتی, مگر ان کا انتقال کہیں اور ہوتا ہے, مزار کہیں اور ہوتا ہے. اب ذرا اپنے قبرستان میں جائیے گا, ہمارے دادا پیدا ہوئے پنڈی میں, قبر کدھر ہے؟ پنڈی میں. ابا جان یہیں پر, ہم بھی یہیں پر. ہم لوگ نہیں نکلتے وطن چھوڑ کر, شہر چھوڑ کر. کیوں؟ اپنا وطن اچھا لگتا ہے, اپنا گھر اچھا لگتا ہے, کون جائے؟ مگر یہ اللہ والوں نے اپنا وطن چھوڑا, اپنا شہر چھوڑا, اپنا کنبہ چھوڑا, اپنا قبیلہ چھوڑا. اور کیوں چھوڑا؟ اللہ کے دین کے لیے چھوڑا. آج 3 دن 12 دن 30 دن کے مدنی قافلے کی بات کرو تو بندہ کہتا ہے نہیں یار, فیملی ہے, خاندان ہے, کاروبار ہے, کون جائے. ہم نے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی انلمیٹڈ مدنی قافلے میں جانا ہے, چند دنوں بعد واپسی ہو جائے گی, مگر پھر بھی ہم نہیں جاتے. یہ کیسے مدنی قافلے تھے بزرگوں کے کہ گھر سے نکلے تو پھر کبھی واپس ہی نہیں لوٹ پائے. ہیں آپ, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینہ پاک کی بار بار حاضری عطا فرمائے. پتہ ہے آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حجت الوداع کے موقع پر آخری خطبہ دیا تھا تو کم و بیش کتنے صحابہ کرام تھے؟ کون بتائے گا؟ 124,000، کم و بیش 124,000 صحابہ تھے جب نبی پاک نے آخری خطبہ دیا تھا عرفات کے میدان میں، ٹھیک ہے؟ مگر آپ کو پتا ہے جنت البقیع میں کتنے صحابہ ہیں؟ کم و بیش 10,000 صحابہ کرام. 124,000 میں سے باقی 114,000 کدھر گئے؟ وہ سب مدینے والے آقا کی صحبت یا آپ کے شہر کو چھوڑ کر آپ کے دین کو پھیلانے دنیا بھر میں پھیل گئے. آج پاکستان میں کروڑوں مسلمان ہیں، ایسے ہی ہو گئے. یہ صحابہ کا، اولیاء کرام کا فیضان ہے. انہوں نے سفر کیا، اپنا خاندان چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا تو اسلام ہم تک پہنچا. مگر آج ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی دین کی خاطر قربانی نہیں دیتے. سوچو، جب جب اب کسی اللہ کے ولی کے بازار پر جانا نا، ضرور معلوم کرنا کہ ان کی پیدائش کدھر کی تھی، تو اپنے آپ سے شرم آئے گی کہ یار یہ ہمارے وطن کے لیے، یہ ہمارے علاقے کے لیے ادھر سے آ گئے، انہوں نے دین پھیلایا تو آج ہم گھر میں کلمہ پڑھتے ہیں نا. پیدا ہوتے ہی پہلی آواز جو میرے اور آپ کے کانوں نے سنی وہ اللہ اکبر کی سنی. یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی عطا سے نبی پاک، صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا یہ فیضان ہے کہ آج گھر بیٹھے اسلام مل گیا پاکستان والوں کو. لیکن ہمیں اپنے اولیاء کرام کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. اللہ دعوت اسلامی کو سلامت رکھے کہ آج ہمیں موقع دیتی ہے کہ اپنا گھر چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر، یا تو پاکستان کے مختلف شہروں میں، اور اللہ ہمت دے تو دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کر دین متین کی خدمت اور اس کا پرچم بلند کر سکتے ہیں. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے انشاءاللہ. میرا آج بیان ہوگا اسی طرح، میں خواجہ غریب نواز کی سیرت کا کوئی پہلو بتاؤں گا اور پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں. یعنی خواجہ غریب نواز کی پیدائش بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ ایران میں پیدا ہوتے ہیں اور اجمیر میں آپ کا مزار بنتا ہے اور ایسا کام کرتے ہیں. سبحان اللہ، 800 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں خواجہ غریب نواز کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، 800 سے زیادہ سال ہو گئے ہیں، مگر بتاؤ آج بھی دنیا میں کونے کونے پہ عاشقان رسول کے دلوں پر ان کی حکومت ہے. خواجہ کا چاہنے والا کدھر نہیں دنیا میں، ساری دنیا میں ان سے محبت کرنے والے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی اور دین متین کی شاندار خدمت کی. خواجہ غریب نواز کا جو نام آپ پراپر سن لیجئے، آپ کا اسم گرامی حسن، آپ نجیب الطرفین حسنی اور حسینی سید ہیں. آپ کے جو مشہور و معروف القابات ہیں، معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول، یہ آپ کے چند جو ہیں وہ القابات ہیں. آپ کو 15 سال کی عمر میں وراثت میں ایک باغ ملا، پنچکی ملی، اور آپ اس باغ کی خدمت کیا کرتے تھے. لیکن آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ ایک بزرگ آپ کے باغ میں آئے، آپ نے دیکھا بڑا نورانی چہرہ ہے، بڑی عمر کے ہیں، سفید داڑھی ہے، آپ بالکل نوجوان تھے 15 سال کے. اب آگے بڑھے، بڑی محبت کے ساتھ ان بزرگ سے ملے، انہیں بڑے پیار سے بٹھایا، انگوروں کا خوشہ پیش کیا، خدمت کی. ان بزرگوں نے جب دیکھا کہ ایک ایسا نوجوان ہے اتنے ادب سے پیش آ رہا ہے، اللہ اکبر، آپ نے کیا کیا؟ ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک کھلی کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال کر چبایا اور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے منہ میں ڈال دیا. اب جو وہ جھوٹا، بلکہ جھوٹا تو نہیں کہوں گا، بزرگ کا زبان سے جو لگ جائے وہ سچا ہی ہو جاتا ہے، بہرحال آپ نے اسے کھایا، آپ کے پیٹ میں تو کیا گیا، آپ کی زندگی کی دنیا بدل گئی جناب، بالکل تبدیل ہو گیا. آپ نے کہا اب میں نے اس باغ کا کیا کرنا ہے. 15 سال کی عمر میں اپنا باغ، اپنی پنچکی کو بیچ کر راہ خدا میں وہ خیرات کر دی اور اب آپ نکل پڑے علم دین حاصل کرنے. سفر کیا، علم دین حاصل کیا، علم دین حاصل ہو گیا تو اب اللہ کے ولی کی تلاش، مرشد کامل کی تلاش شروع ہوئی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ تعالی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. اللہ کے ولی نے، اللہ کے ولی کو کس طرح پہچانا کہ آپ حضرت عثمان ہارونی کے مرید ہو گئے، خلافت بھی مل گئی، اب اپنے پیر کی خدمت میں رہنے لگے. ان کی ایسی خدمت کی، ایسی برکتیں لوٹی کہ سیدنا عثمان ہارونی فرمایا کرتے کہ مجھے معین الدین چشتی پر بڑا ناز ہے، اپنے اس مرید پر بڑا فخر ہے، پیر مرید پر فخر کرنے لگا. اللہ اکبر، خواجہ نے بڑے سفر کیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خواجہ جب مدینہ پاک کی حاضری کو گئے. سوچو اللہ کا یہ ولی جو ہے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ جب روضہ رسول پر گئے ہوں گے تو کیا انداز ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. سبحان اللہ, جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دی, آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین و خاتم النبیین, خواجہ غریب نواز نے جب روضہ رسول پر سلام عرض کیا تو روضہ اقدس سے آواز آئی وعلیکم السلام یا کتب المشائخ, اللہ اکبر, اور خواجہ غریب نواز کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہ رسالت سے عطا کی گئی. نبی پاک نے وہاں فرمایا کہ اے معین الدین, تو ہمارے دین کا معین ہے, تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی, اجمیر جا, تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا. گویا آپ کو, آپ گئے تو نبی پاک کے دربار میں تھے مگر وہاں سے ہند جانے کا حکم مل گیا. یاد رہے اب تک ہندوستان دیکھا نہیں تھا مگر آپ نے یہ نہ سوچا وہاں کون مجھے جناب ہاتھ رکھے گا, کس سے ملاقات ہوگی, کس کے گھر میں ٹھہروں گا. پیارے آقا کا حکم مل گیا, دین کی ترویج جو اشاعت کے لیے آپ نے وہاں سے سفر اختیار کیا, اور ہمارے لیے ایک بڑی خوش آئین اور جس کو کہتے ہیں نا کہ دل میں خوشی داخل کرنے والی بات ہے کہ جہاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑے بڑے ملکوں کا سفر کیا, سمرقند بھی گئے, بخارا بھی گئے, بغداد معلا بھی گئے, غوث اعظم سے بھی ملاقات کی, مگر خواجہ معین الدین چشتی جب لاہور آتے ہیں, اللہ اکبر, داتا گنج بخش علی حجویری کے روضے پر آتے ہیں, ایک دن نہیں, دو دن نہیں, ایک روایت کے مطابق 40 دن تک خواجہ معین الدین چشتی داتا حضور کے قدموں میں رہتے ہیں, وہاں مراقبہ کرتے ہیں, برکتیں لیتے ہیں. اے پاکستان والوں, ہمارا سر فخر سے کیوں نہ بلند ہو کہ دنیا جسے خواجہ خاجگان کہتی ہے, جب وہ پاکستان آتے ہیں تو داتا حضور کے دربار میں جب چلا کرتے ہیں اور پھر جاتے جاتے وہ بات کہہ جاتے ہیں جو آج بھی داتا حضور کے مزار پر روزانہ گنگنائی جاتی ہے, گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا. یہ کسی اور نے شعر نہیں لکھا, یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے یہ شعر لکھا ہے, گنج بخش عالم مظہر نور خدا, ناقصارا پیر کامل کاملا را رہنما. کیا کہتے ہیں کہ حضور گنج بخش داتا حضور وہ عظیم ہستی ہیں, فیض عالم مظہر نور خدا, اللہ کے نور کے مظہر ہیں, ناقصوں کے تو آپ پیر ہیں ہی ہیں لیکن جو پہلے ہی پیر ہیں, پہلے ہی رہنما ہیں, داتا حضور ان کے بھی رہنما ہیں. اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ ہمارے داتا حضور کو عطا فرمایا. بہرحال یہاں سے بھی فیض لے کر جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہندوستان جاتے ہیں, اب سنو کیا ہوتا ہے, اب ٹوٹلی جس کو آپ کہیں ویلکم نہیں ہوتا, استقبال نہیں ہوتا, بلکہ ہندوستان میں آپ کے خلاف زبردست ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام دیا. وہاں کے لوگ تو بت پرست تھے, اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے خدا بناتے تھے, کوئی آپ کا پیغام سننے کے لیے تیار نہ تھا. آپ بیٹھتے تو آپ کو اٹھا دیا جاتا, آپ کا پانی بند کر دیا جاتا, آپ کو بڑی تکلیفیں دی گئیں, مگر اللہ کے اس نیک بندے نے وہ عزم و استقلال کا مظاہرہ کیا. کوئی گھر دینے کے لیے تیار نہیں, کوئی آرام کے لیے جگہ دینے کے لیے تیار نہیں, مگر آپ ڈٹے رہے. میرے وہ دعوت اسلامی کے مبلغین, کبھی مدنی قافلے میں جاؤ اور کہیں مشکل آ جائے تو جناب گھبرانا نہیں ہے. ارے یہ تو دین کی راہ میں رکاوٹیں ہمارے بزرگوں کو آئی ہیں, بلکہ کبھی کبھی تو رکاوٹ آتی ہے, اگر رکاوٹ آئے تو خوش ہو جایا کرو کہ اللہ نے اولیاء کرام کے طریقے پر چلنے کا موقع دیا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. تو یہ رکاوٹیں اگر آئیں بھی تو ہمت سے کام لینا ہے. سیدی خواجہ غریب نواز کی کچھ عادتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو, ٹھیک ہے نا. سارے غریب نواز کے چاہنے والے ہیں, چھٹی شریف منانے والے ہیں. خواجہ غریب نواز کی ایک خوبصورت عادت, ساری ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے, حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے. تلاوت قرآن سے اتنا شغف تھا کہ دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے, دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی. اے خواجہ کے چاہنے والو, اولیاء کرام کو ماننے والو, بڑی نیازیں کھاتے ہو, بڑی نعرے لگاتے ہو, بڑی اچھی بات ہے, مگر کیا فقط اولیاء سے محبت یہی ہے کہ ہم نیاز پکا لیں, ہم نعرے لگا لے, ان کا عرس منا لے, خواجہ خاجگان عشاء کے وضو سے فجر ادا کرے, اور اولیاء کا چاہنے والا نہ عشاء ادا کرے نہ فجر ادا کرے. یہ کیسی اولیاء کرام سے محبت ہے؟ وہ دن میں روزانہ دو بار قرآن ختم کریں. اور آج ہماری اکثریت ایسی ہے جس کو قرآن صحیح پڑھنے نہیں آتا. ختم کرنا تو دور کی بات ہے. ان چھوٹے بچوں کو دیکھو یار, 350 سے زیادہ مدنی منے حافظ قرآن بن گئے, اور ہم میں سے کئی وہ ہیں جن کے بال سفید ہو گئے, قرآن پڑھنا ابھی تک نہیں آیا. مجھے بتاؤ یہ زندگی کیسی زندگی ہے کہ قرآن پڑھنا ہی نہ سیکھا. ہم سے حساب کتاب کروا لیں, ہماری مارکیٹ کے بارے میں پوچھ لیں, ہمارے کاروبار کے بارے میں پوچھ لیں, دنیا میں کیا ہو رہا ہے, سیاست پر گفتگو کرواؤ تو رات چھوٹی پڑ جاتی ہے. اتنی باتیں آتی ہیں, ساری دنیا کے فارمولے آپ کو پتا ہیں, کرکٹ ٹیم کا اسکور کیا ہے, فٹ بال ٹیم میں کون آگے جا رہا ہے, ساری باتیں پتا ہیں. نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا. اور کہتے ہو اولیاء کا چاہنے والا, خواجہ کا غلام, پنجتن کا غلام, سوچو نا, امام حسین سے کون محبت نہیں کرتا. مگر تلاوت ہو تو ایسی ہو, عبادت ہو تو ایسی ہو, سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. امام حسین کا سر اقدس نیزے پہ تلاوت قرآن کرے, اور آج ان کا غلام کہلانے والا تلاوت کرنا ہی نہ جانے. اچھا جس کو آتا بھی ہے پڑھتا کتنا ہے, خود سوچئے نا, کتنے دن ہو گئے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. ذرا اپنا اپنا ٹیسٹ کرو تو اب چیک کرو گے تو شاید فیس بک آدھا گھنٹہ پہلے, ایک گھنٹہ پہلے آن لائن ہوئی تھی, واٹس ایپ شاید ابھی بھی آن لائن ہوگا, ٹویٹر ایک دن پہلے یہ بھی آن لائن ہوا تھا, ای میل دو چار گھنٹے پہلے وہ بھی چیک کی تھی, یہ سارے آن لائن روزانہ ہو رہے ہیں. قرآن پچھلے رمضان میں آن لائن کیا تھا, اس کے بعد ٹائم نہیں ملا. یہ ہے قرآن سے تعلق. یاد رکھو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے نوجوانوں, جو سارا سارا دن سوشل میڈیا پر گزارتے ہو, یہ سارے سافٹ ویئر جب تم قبر میں جاؤ گے سب کا آف لائن ہو جاتا ہے. کبھی کسی مرحوم کا واٹس ایپ چیک کرنا, جب سے انتقال ہوا ہوگا لکھا ہوا آ جائے گا اتنے سال ہو گئے آن لائن نہیں ہوا, اتنے سال ہو گئے اس کا فیس بک کا پیج آف لائن ہے, کیونکہ بندہ چلا گیا. تمہارے سارے سافٹ ویئر جب تم قبر میں جاؤ گے آف لائن ہو جائیں گے. اگر قرآن کو ساتھ رکھا تو قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا, قرآن قبر میں بھی کام آئے گا. سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے, جو روزانہ رات سورہ ملک پڑھے یہ سورہ ملک قبر میں اس کی ساتھی بن جائے گی, عذاب سے اس کو بچائے گی. خواجہ کے چاہنے والوں, میرے خواجہ دن میں دو بار قرآن ختم کرتے تھے. ہم دو بار قرآن دیکھ تو لیں یار, کیا ایسا بھی پوسیبل نہیں کہ میری آنکھیں قرآن جب تک نہ دیکھیں. آج ایک نیت کر کے جاؤ کہ میں آرام نہیں کروں گا, روزانہ بستر پر نہیں جاؤں گا اس وقت تک جب تک میری آنکھ کچھ قرآن نہ دیکھ لے. میں اس وقت تک بستر پہ نہیں جاؤں گا جب تک میرا کان کچھ قرآن نہ سن لے, میری زبان کچھ قرآن کی تلاوت نہ کر لے. اور امیر اہل سنت کمال کی ہستی ہیں, اتنا آسان اتنا سہل فارمولہ دے دیا مدنی انعامات میں کہ کیا آپ نے آج کم از کم قرآن پاک کی 3 آیتوں کی تلاوت, کم از کم 3 آیتوں کی تلاوت, اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی. 24 گھنٹوں میں 3 آیتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. نیت کریں انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. مزید سنو, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز, اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, اب تو لاکھوں چاہنے والے ہو گئے تھے, مگر پڑوسیوں کا کیسا خیال تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کے کسی پڑوسی کا انتقال ہوتا نا تو جنازے کے ساتھ جاتے, اس کی تدفین کے بعد جب لوگ واپس آ جاتے آپ تنہا قبر پر بیٹھ جاتے, اس کے لیے استغفار کرتے, نجات کی دعا کرتے, اس کے ان کے اہل خانہ کو صبر کی تلقین کرتے, تسلی دیتے تھے. یہ خواجہ خواجگان کا انداز تھا. اور آج پڑوسیوں کے بارے میں ہمارا کیا انداز ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام میں پڑوسیوں کی کتنی حقیقت, کتنی اہمیت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے زیادہ بہتر ہو. سوچئے کہ آج ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہیں؟ شاید بہت سو کو تو پڑوسیوں کا نام بھی نہیں پتا ہوگا, پتا نہیں پڑوس میں کون رہتا ہے. کبھی کبھی کوئی ملتا ہے کہتا ہے میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں, اچھا آپ بھی رہتے ہیں, کئی سال ہو گئے چہرہ ہی نہیں دیکھا, پتہ ہی نہیں ہے. اور نہ جانے کتنے پڑوسی ہم سے تکلیف میں ہوں گے. پڑوسی ناراض اس کا رب ناراض, یاد رکھیے گا. ایک عورت کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی, خلاصہ حدیث ہے کہ حضور ایک عورت ہے بہت صدقہ و خیرات کرتی ہے, نفلی روزے بھی رکھتی ہے, مگر اس کے پڑوسی اس سے بڑے ناراض ہیں, بڑے تکلیف میں ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جہنمی ہے. عرض کیا کہ حضور ایک اور عورت ہے زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی, نفلی نمازیں بھی زیادہ نہیں پڑھتی, مگر پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھتی ہے, پڑوسی راضی ہیں. نبی پاک نے فرمایا وہ جنتی ہے. سوچئے, میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے پڑوسی ہم سے راضی ہیں کہ نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی ناراض ہو اس لیے رب ناراض ہو جائے. اے خواجہ کے چاہنے والوں, سیرت خواجہ کا ایک اور مدنی پھول آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھیے. روایتوں کا مضمون ہے شوربہ بناؤ تو گھر میں کھانا بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسیوں کو بھی کچھ بھجوا دیا کرو. اگر آپ کبھی مہنگا کھانا کھاتے ہیں اور آپ کے پڑوسی غریب ہیں, اول تو ہونا یہ چاہیے کہ انہیں پہنچا دیں, اور اگر آپ نہیں پہنچا سکتے تو اس کے ریپر, اس کی تھیلیاں, اس کے ڈبے گھر کے باہر نہ رکھا کرو. کہیں غریب پڑوسی کا بچہ ماں باپ کو نہ کہتا ہو ابو جان برابر میں برگر آیا ہے, پیزا آیا ہے, دیکھو اتنا مہنگا فروٹ منگوایا ہے, ہمیں بھی منگوا کر دو. اور کہیں اس کے بچے رات روتے نہ گزاریں, حسرت میں نہ گزاریں. ایسا کام نہ کرنا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. چلے آج بیان میں آئے ہیں نا, ذرا غور کر لے میرے دائیں کون رہتا ہے, بائیں کچھ گھر کون سے ہیں, چلے جائیں ان کے گھر پہ. ہے کبھی ہمیں پتہ نہیں چلتا ہماری گاڑی کبھی ایسی پارک کر دیتے ہیں, اسکوٹر ایسی پارک کرتے ہیں کہ ہمارا دروازہ کھلا رہے پڑوسی کا بند ہو جائے, کچرے کی تھیلی اٹھا کر پڑوسی کے آگے ڈال دینی ہے. ہمارے بچے یا ہم رات کو اتنا شور کرتے ہوں گے, بڑی آواز سے ٹی وی یا پتہ نہیں کیا کیا چلاتے ہیں, برابر والے کو نیند نہیں آ رہی ہوتی. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر بات پر آپ سے شکایت کرے, لیکن اگر وہ تکلیف میں ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ جواب دیں ہیں, تو خدا را اپنے پڑوسیوں کو راضی کیجئے. اور سوچیے اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. ارے آپ مسلمان پڑوسی کی بات کرتے ہیں, ہمارے اسلاف تو وہ تھے کہ جن کا کافر پڑوسی ہوتا تھا نا غیر مسلم, وہ ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جایا کرتے تھے. سچ بتاؤ, سچ بتاؤ, میرے اور آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہتا ہو, ہمارے انداز سے, ہمارے ساتھ رہنے کی وجہ سے کیا وہ مسلمان ہوگا؟ ہمارے تو اپنے مسلمان بھائی پریشان ہیں ہماری وجہ سے. ایسا نہ کرو, مسلمان مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے. اے غریب نواز کے چاہنے والو, سیرت غریب نواز سے یہ مدنی پھول لے کر جاؤ کہ اب انشاءاللہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اور آگے چلتے ہیں. آپ کے بارے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز کی صحبت میں رہا, کئی برس تک ان کی خدمت میں رہا, مگر کبھی آپ کی زبان سے کسی کا راز فاش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, اور آپ نے کبھی کسی مسلمان کا بھید نہیں کھولا. اب بتائیے آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج بس پتا چل جائے, کسی طریقے سے کسی کا ایپ پتا چلے اور فوراً میسج, فوراً فون, واٹس ایپ, پتا چلا اس کے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے, ہاں ہاں اس کی بچی کے ساتھ, ہاں ہاں اسی کا کاروبار خراب ہو گیا, وہ بدنام ہو گیا. توبہ 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 توبہ, یہ مسلمان ہوتا ہے؟ آؤ میں بتاتا ہوں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا, اور جو اپنے بھائی کے راز کھولے گا اللہ اس کا راز ظاہر کر دے گا, یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں بھی رسوا ہو جائے گا. اے لوگوں کے عیب ڈھونڈنے والو, فوراً پتا چل جائے بس, کسی طرح بدنام ہو جائے, کسی طرح اس کی بات دوسروں تک پہنچ جائے, تحقیق کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے, میسج آیا اور فارورڈ, بڑے مزے لے کر. اللہ غنی, کیا ہو گیا ہے؟ مسلمان عیبوں کو ڈھکنے والا ہے. یاد رکھو, جو کسی کے عیب کھولتا ہے ان قریب اس کے عیب بھی کھل جائیں گے. اور اب سوچئے میرے اور آپ کے جو عیب ہیں اگر وہ کھل گئے, جو ہم نے اکیلے میں غلطیاں کی ہوئی ہیں اگر وہ لوگوں کو پتا چل گئی تو ہمیں تو کوئی منہ نہیں لگائے گا. اللہ نے ان عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے اور تم لوگوں کے عیب کھولنے بیٹھے ہو. بالخصوص میری بہنیں, ان میں بڑی عادت ہوتی ہے, فلاں کی بیٹی, فلاں کی بہو, فلاں کا گھر. ارے دنیا میں ہمارے عیب تھوڑے ہیں جو دوسروں کے عیب تلاش کر رہے ہیں. سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں, جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت دور کرے گا اللہ قیامت میں اس کی مصیبت دور فرمائے گا, اور جب کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب چھپائے گا. اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. آؤ آج کے بعد نیت کر لیں, کسی کا عیب پتا بھی چل گیا تو کسی کو نہیں بتائیں گے, بالکل ڈھک دو, بالکل چھپا دو. اور اللہ سے دعا بھی کرو, یا اللہ اس کا عیب تو مجھے پتا چل گیا, مالک کرم کیجیے میرے عیب کسی کو پتا نہ چلے. اے اللہ میں اس عیب کو آگے نہیں پہنچا رہا مگر اے ستار تو میرے عیبوں کو چھپائے رکھنا, اگر میرے عیب کھل گئے تو میں منہ دکھانے جیسا نہ رہوں گا. کس دیدہ دلیری سے لوگ دوسروں کے عیب اچھالتے ہیں, تباہ ہو جائیں گے. بالخصوص جو اخبار والے ہیں, جو میڈیا والے ہیں, جو اس طرح کا کام کرنے والے. اپنے اخبار کے لیے تم نہیں جیتے, تم اپنی آخرت کے لیے جیو. اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے جو لوگوں کے عیبوں کی تلاش میں ہی رہتے ہیں اور بغیر تحقیق کیے جناب دنیا بھر میں چلا دیتے ہیں. پتہ چل بھی جائے, کنفرم بھی ہو جائے, تو کیا شرعی طور پر آپ کے پاس اجازت موجود ہے کہ آپ کسی ایک مسلمان کے گھر کا عیب دنیا بھر کو بتائیں گے؟ ہوچیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ساتھ بھی یہ موقع آ جائے. اللہ ہماری عزتوں کو سلامت رکھے, ہمیں زوال نعمت سے بچائے. باتیں تو بہت ساری ہیں خواجہ غریب نواز کے حوالے سے, بس آخر میں آپ کا ایک کمال کا قول واقعی سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. بہت پیارے پیارے اقوال ہیں مگر خواجہ غریب نواز کا ایک قول سنیے گا. خواجہ فرماتے ہیں جو خدا کا دوست ہوتا ہے نا, جو اللہ کا دوست ہوتا ہے اس میں تین خوبیاں ہوتی ہیں, اور آج انشاءاللہ ہم سب نے اس کو یاد بھی کرنا ہے, میں نے آپ کو یاد کرانا ہے, ٹھیک ہے, یہ قول, اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے, ٹھیک ہے. سنیے, فرماتے ہیں تین خوبیاں ہوتی ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے. فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی, شفقت آفتاب جیسی, اور عاجزی زمین جیسی. ٹھیک ہے, اب ذرا سمجھو, سمجھ لو گے تو مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. دل جو ہے نا دریا جیسا, سخاوت جو ہے دریا جیسی, یعنی جب دینا ہے نا, محبت دینی ہے, پیار دینا ہے, یا صدقہ خیرات دینا ہے, صرف اپنوں کو نہیں بلکہ دریا سارے رنگوں کو, نالے کے پانی کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے, بارش کے پانی کو بھی اپنے اندر لے لیتا ہے, اور اپنے سب کو لے کے چلتا ہے نا. تو ہم نے بھی انشاءاللہ جب محبت دینی ہے, سلام کرنا ہے, پیار دینا ہے, کوئی چیز بانٹنی ہے, سخاوت کرنی ہے, تو پھر دریا کی طرح دل کر لو. تو دل کیسا ہونا چاہیے؟ دریا جیسا. اب آگے فرمایا شفقت سورج جیسی. سورج کیا کرتا ہے؟ کبھی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جناب مسلمانوں کو دھوپ دیتا ہے, روشنی دیتا ہے, غیر مسلموں کو نہیں دیتا, کھیتوں کو دیتا ہے, پہاڑوں کو نہیں دیتا. نہیں, سب کو یکساں سورج کی کرنیں ملتی ہیں, بہت بڑے انداز سے شفقت ہوتی ہے, سورج سب کو روشنی دیتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی محبت اور پیار دیں گے تو سب کو دیں گے, اپنے والوں کو بھی دیں, جس کو نہیں جانتے مسلمان ہے اس سے بھی پیار سے ملیں. تو شفقت کیسی ہونی چاہیے؟ سورج کی طرح. اور عاجزی کیسی؟ زمین جیسی. ابھی کس پہ بیٹھے ہیں ہم سارے؟ پیروں تلے ہے نا زمین, بچھ گئی نا زمین, بچھی ہوئی رہتی ہے, لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں, تکبر نہیں ہے. اگر واقعی اپنے آپ کو زمین کی طرح بنا لو نا, بچھ جاؤ کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. انسان بچھ جائے اللہ اسے بلندی دے دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں جو نیک لوگ عاجزی کے پیکر ہیں وہ سب کے سروں کے تاج بنے ہوئے ہیں. جو تکبر کرتا ہے, اکڑ فون دکھاتا ہے, اسے دنیا میں بھی عزت نہیں ملتی ہے. اللہ کرے خواجہ غریب نواز کا یہ قول یاد ہو جائے, سخاوت ہو تو دریا جیسی, شفقت ہو تو سورج جیسی, اور کاش عاجزی ہو تو زمین جیسی. یہ اللہ کے دوست کی تین علامتیں ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ان علامتوں, ان خصلتوں والا بنا دے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, 6 رجب المرجب کو خواجائے خاجگان دنیا سے پردہ فرماتے ہیں, اور سبحان اللہ جب آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں آپ کی پیشانی پر کیا لکھا ہوا آ جاتا ہے؟ حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ, اللہ کے حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا. جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی, جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے. اللہ تربت غریب نواز پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے, اور ہمیں بھی فیضان غریب نواز نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرے اعمال کی اصلاح کرم سے.